میرے محترم دوستو، بزرگو، بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی، اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، فرماتے ہیں پورے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کوئی امید والی، اللہ سے مغفرت کی امید والی اگر کوئی آیت ہے تو یہ آیت ہے. اگرچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت ان ربک لذو مغفرہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہما فرماتے ہیں اگر پوری دنیا اور دنیا بھر کر مجھے ساز و سامان دیا جائے تو میں ان تمام چیزوں کو رد کر دوں گا اور اسی آیت کو میں لے لوں گا. میرے بھائیو، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر. آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسادیک، میں حاضر ہوں. آپ کے پاس حاضری مبارک ہوتی ہے. پھر دوبارہ کہا، تھوڑی دیر آگے چلے، پھر کہا یا معاذ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسادیک، حاضر ہوں. لیکن آگے چل کر کوئی بات نہیں بتائی. پھر چلتے رہے، پھر تیسری بار فرمایا یا معاذ، فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسادیک، حاضر ہوں. گویا محدثین فرماتے ہیں کوئی بات بہت اہم ہے، something is very very important، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانا چاہتے ہیں تاکہ برابر سنیں. اور محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلفظ نقل فرمایا ہے، لفظ بلفظ نقل فرمایا ہے. کوئی بات بہت اہم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یا معاذ، من یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا فی قلبہ دخل الجنہ، دل کی گہرائی سے، سچائی سے اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. سلمان مایوس نہیں ہوتا، اللہ نے کلمہ دیا ہے، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر لوگوں کو بتا دوں، فیستبشرو، لوگوں کو بشارت دے دوں، سارے مومنین کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اذا یتکلو، اگر تم جا کر بتلا دو گے تو اسی کلمے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور پھر اعمال نہیں کریں گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو بتلایا نہیں، لیکن موت آنے سے پہلے بتلا دیا، انتقال سے پہلے. اب یہاں سوال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، پھر حضرت معاذ نے کیوں بتایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، لا یا معاذ اذا یتکلو، نہیں نہیں، ورنہ وہ بھروسہ کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، عبادت نہیں کریں گے، ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھ لیا ہے، بھروسہ کر لیں گے. لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں بتلایا انتقال سے پہلے؟ اس کا ایک جواب تو محدثین نے یہ دیا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا انتقال سے پہلے سارے سارے مومنین اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کے اعمال کے شوق کو دیکھ کر ان کو بتلا دیا کہ تمہارے اعمال کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتے رہو، اس کلمے کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، عجیب جواب، سبحان اللہ، ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نہیں جو ہے، یہ منع کرنا ہے، یہ شفقت کی وجہ سے ہے، شفقت کی وجہ سے کہ ایسا نہیں کرنا ورنہ لوگ بھروسہ کر لیں گے. اس یہ تحریم یعنی حرام نہیں، منع نہیں کیا، شفقت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس شفقت کو دیکھ کر چونکہ حضرت معاذ سے رہا نہیں گیا تو انتقال سے پہلے لوگوں کو بتلا دیا کہ اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور بعض محدثین تیسرا جواب بھی دیتے ہیں، فرمایا یہ حضرت معاذ نے خاص خاص لوگوں کو بتلایا، عوام کو نہیں بتلایا، کہ کلمہ پڑھنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ نقل فرما رہے ہیں، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب کے سب مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ، اور فرمایا ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، سب کا نام نہیں لیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری کی روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، حضرت عمر کا نام لیا، اس لیے کہ یہ اکابر صحابہ ہے، صحابہ میں سب سے بڑے ہیں. یاد رکھو سارے صحابہ صدیق ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الصدیق ہے، امام الصدیق ہے، سارے صحابہ صدیق ہے. نبوت کے بعد اگر کوئی درجہ ہے تو صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ان تمام میں سب سے بڑا درجہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کی، والذین اتبعوہم بإحسان، تم لوگ ان کی اتباع کرنا. کیا بات فرمائی اللہ نے، رضی اللہ عنہم وردو عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی تھا تم اتباع کرو گے اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا. ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس سے اٹھے اور چلے گئے، لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، چلے گئے، سارے صحابہ پریشان ہیں کیا کریں، کہاں چلے گئے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا دے. ہم سارے صحابہ اٹھے تلاش کرنے کے لیے، وی وینٹ ٹو فائنڈ آؤٹ where is رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صحابہ کو ادھر گئے، کو ادھر گئے، کو ادھر گئے، اور میں ایک باغ کے قریب پہنچ گیا، میں نے دیکھا باغ کے اندر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لیکن میں بڑی ٹینشن میں تھا، ٹینشن میں ہوتا ہے نا تو آدمی کو راستہ نہیں ملتا، میں بڑی ٹینشن میں تھا، نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے، تو مجھے باغ کے اندر میں جانے کا راستہ نہیں ملا، تو میں اس جگہ سے جہاں سے پانی جاتا ہے باغ کے اندر میں، اس کے اندر سے میں اندر سے لومڑی کی طرح گھس گیا اور ادھر نکلا، ادھر نکل گیا، دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، پہچانا نہیں، ابو ہریرہ، فرمایا نام یا رسول اللہ، انا ابو ہریرہ. سوال ہوتا ہے رات دن ساتھ میں بیٹھنے والے ابو ہریرہ، نبی علیہ السلام نے ان کو کیوں نہیں پہچانا، کیوں نہیں پہچانا؟ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکیلے بیٹھ کر عالم بالا میں گویا اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، پہچانا نہیں ابو بکر رضی اللہ. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے تہجد کی نماز پوری کر لی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، سلام کیا، پوچھا من انتے، کون ہے تو؟ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ عائشہ، من عائشہ، کون عائشہ؟ بنت ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. من ابو بکر بن ابی قحافہ؟ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زمین پر نہیں ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. انبیاء کرام کی حالتیں عجیب ہوتی ہے، کبھی یہ تو کبھی وہ. آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں ہے، بالکل کنعان سے قریب میں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ابا کو پتا نہیں ہے کہ یوسف کنویں میں ہے، قریب میں ہے، پتا نہیں. وہ تو بعد میں کافی والوں نے ان کو اٹھا لیا. اور اللہ پاک انبیاء کی عجیب عجیب حالتیں رکھتے ہیں. وہ کنویں سے کافلے والوں نے نکالا تو اتنے ہلکے پھلکے کے ڈول میں آ گئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنے ہلکے پھلکے کے رسی کے ساتھ اوپر آ گئے. لیکن جب مصر کے بادشاہ نے تولا حضرت عمر کو تو 5 من سونے سے زیادہ وزن قیمتی. یہاں مصر کے، یہ کنعان کے قریب میں بیٹا ہے، پتا نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو. اور کچھ سالوں کے بعد مصر سے، مصر اور فلسطین میں اپروکسیمیٹلی 1000 کلومیٹر، مور دین دیٹ، بہت زیادہ لمبا فاصلہ ہے، اس کے درمیان حضرت یعقوب علیہ السلام و سلام نے فرمایا اپنے بھائیوں سے کہ مجھے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی کرتے کی خوشبو آتی ہے، اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو، لولا انکم تفنتون، اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں. ایک حالت تو یہ ہے قریب میں بیٹا ہے پتا نہیں، اور ایک حالت تو یہ ہے فلسطین سے کرتا نکلا، ادھر حضرت یعقوب کو خوشبو آ رہی ہے بیٹے کے کرتے کی. ایک حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، فاطمہ تو بدعت منی، من اذاها فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے میرے اللہ کو ستایا. پر ایک حالت وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا یا فاطمہ بنتی، فاطمہ بنتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری بیٹی فاطمہ، سلونی ما شئت، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، اگر قیامت میں تیرا ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہوگا تو تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے کام نہیں آئے گا. ایک حالت یہ ہے، ایک حالت یہ ہے فاطمہ کے بارے میں. عالم بالا میں ہے، ابو ہریرہ کو نہیں پہچانا. میں ابو ہریرہ چلو آگے ہو بیٹھو، جاؤ باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے انہیں بتلاؤ، میں یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ مستیقنا من قلبہ دخل الجنہ. بخاری کی روایت، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے رسول ہیں، دل کے ساتھ یقین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. جاؤ لوگوں کو بتلا دو. ابو ہریرہ اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھ پر بھروسہ کریں گے اس بات کی؟ کوئی سرٹیفکیٹ تو دے دو کہ میں بتلا دوں کہ یہ نبی کا قول ہے. بتلانا پلا مدرسے کا مولوی ہوں میں, سرٹیفکیٹ ہے بھائی میرے پاس تو. ہاں چلو یہ میرے جوتے لے جاؤ ساتھ میں, یہ سرٹیفکیٹ تھی, میرے جوتے لے جاؤ, بخاری کی روایت, میرے جوتے لے جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں جوتے مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے ہاتھ میں اب جا رہے ہیں اعلان دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ابھی باہر نکلے باغ سے کہ حضرت عمر بھی تو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پوچھا ابو ہریرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوتا مجھے دیا, جاؤ لوگوں کو جا کر بتلاؤ, جنت کی بشارت دو, میں نکلا ہوں. کہا کیا کہا؟ کہا من یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ مستیقنا من قلبہ دخل الجنہ. فرمایا ابو ہریرہ نہیں نہیں جاؤ واپس جاؤ اندر جاؤ, نہیں بتانا ہے کسی کو, نہیں کہنا ہے. فرمایا نہیں نبی کی بات ہے میں تو بتاؤں گا. اب دونوں میں تھوڑی رک جھک ہو گئی, نہیں سنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. تو حضرت عمر نے ایسا مکہ مارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, روایت ہے امام مسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ پیچھے گر گئے. یہ مکہ بھی تو حضرت عمر کا تھا. اٹھے حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں, روتے روتے واپس باغ میں چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں تو آپ کی بات کو بشارت دینے کے لوگوں کو جاتا تھا, جا رہا تھا, حضرت عمر نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہو, پورا واقعہ سنایا, لیکن انہوں نے مجھے ایسا مکہ مارا کہ میں گر گیا اور مجھے منع کیا. اتنے میں بات چل رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے. فرمایا عمر میں نے ان کو کہا تھا, آپ نے کیوں منع کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر, آپ کی بات پر میرا کوئی اشکال, کوئی کوشچن, کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کی بات سر اور آنکھوں پر ہے, لیکن میں نے اس لیے منع کیا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے گا تو لوگ کلمے پر بھروسہ کر لیں گے, عبادت نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, قرآن نہیں پڑھیں گے, تو میں نے منع کیا ہے. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, عمر صحیح کہہ رہے ہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھدار تھے, لیکن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ تو سب سے زیادہ تھی, ان کی عقل تو سب سے زیادہ تھی, ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی اور حضرت عمر کو یہ بات کیوں آئی؟ بات سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر, تو محدثین اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ کی رحمت کے اتنے غلبے میں تھے, اللہ کی رحمت کے اتنے غلبے میں تھے کہ کسی اور بات کا انہیں پتہ نہیں چلا اور یہی کہہ دیا ابو ہریرہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دے دو. میرے بھائیو مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہم اللہ سے توبہ کریں. دیکھو حدیث قدسی آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں, للصائم فرحتان, فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربی. مسلمان کو جب روزہ رکھتا ہے دو خوشیاں ہیں, ایک تو افطار کے وقت اور ایک اللہ کی ملاقات ہوگی تب ہے. افطار کے وقت پورے دین کا کام کرنے والا تھکا ہوا ہے, کبھی دکان میں, کبھی جاب پر, کبھی فیکٹری میں, کبھی یہاں وہاں تھکا ہوا ہے, افطار کے وقت بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, کھانا سامنے ہے, پکوڑے سامنے ہیں اور کچھ جوس سامنے ہے, اس وقت کتنا خوش ہے یہ کہ ابھی مجھے وقت ہوگا اور افطاری کے وقت کچھ کھانا ملے گا. ایک خوشی تو یہ ہے اور ایک خوشی کون سی ہے؟ قیامت کے دن روزے دار جب اللہ سے ملاقات کرے گا, اس کا تھوڑی سی جھلک. عید کا دین ہوتا ہے نا, عید کا دین لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں, فرما اس کی جھلک ہے. اصل خوشی تو قیامت کے دن ہوگی. تبرانی کی روایت ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کل قیامت کے دن لوگ حساب کتاب میں ہوں گے, بزی دے حساب کتاب میں, بزی ان ریکننگ گیونگ حساب ان کتاب,
ایسے وقت میں روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھلاتا ہوگا، خوشی ہوگی، لوگ حساب میں پڑے ہوئے ہیں اور روزے دار، روزے دار عرش کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی حدیث سے مسئلہ نکالا کہ روزے دار کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ورنہ یہ کیا، ایک طرف حساب چل رہا ہے اور ایک طرف کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، روزہ بھی روزہ ہو، روزہ بھی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، روزہ بھی روزہ ہو، روزے میں برائی نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، غیبتیں نہ ہو، ساری چیزیں نہ ہو، گناہ نہ ہو، آنکھوں کے، کان کے، دماغ کے، یہ گناہ نہ ہو کہ چلو ٹائم پاس کرتا ہوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، فلم کے سامنے، ویڈیو کے سامنے، یا پھر اس طرح بیٹھ کر کے بیٹھ گئے ساری سب کی غیبتیں چالو ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنا دوں، اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی میرے سامنے آیا اور اس نے کہا، حضرت مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ۔ کون سا گناہ ہو گیا؟ میں، مجھ سے زینا ہو گیا، زینا کر لیا میں نے۔ اس وقت حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اوہو، میں سمجھا تم نے غیبت کر لی، دگا، میں سمجھا تم نے غیبت کر لی۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، الغیبت اشد من الزنا، میں سمجھا تم نے غیبت کر لی جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر جنید بغدادی فرماتے ہیں، غیبت، ایک مرتبہ غیبت کرنا 50 بار زنا سے بدتر ہے۔ اشد کا لفظ ہے حدیث میں، سب سے خطرناک، اور ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ زنا تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بیک بائٹنگ گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ اروپ کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ان کا ایک مرید آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں مرید تو شراب کے نشے میں مست ہے، پڑا ہوا ہے۔ حضرت کہ اب کیسے اس کو جواب دوں میں، اس کی کیوں غیبت کرتا ہے؟ فرمایا ایسا کرو، جاؤ تم، وہ نشے میں پڑا ہوا ہے، اصلاح کرنی ہے نا، اس کی اصلاح کرنی ہے، جاؤ اس کو اپنی گردن پر اٹھا کر لے آؤ، گردن پر اٹھا کر لے آؤ۔ اب ظاہری بات ہے، اتنے بڑے آدمی کو گردن پر اٹھا کر لانا، اور وہ بھی اپنے شیخ کا حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ وہ لے کر جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، کبھی اٹھا رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی پیا ہوا ہے شراب، یہ بھی شراب میں مست ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر ہے بھی، بودی کو لا کر رکھ دیا، کہ یہ تیری اصلاح ہے۔ اسی لیے حکیم الامت کی ایک کتاب ہے، الطرائب والذرائب، اس کے اندر میں لکھا ہے، اگر تم نے کسی کی غیبت کر لی اور اس آدمی کو پتا نہیں ہے، تو پھر تم اس کے سامنے جا کر اس کو بیان نہ کرو، ورنہ اس کو اور زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہے، تم نے اس کو بتلایا کہ میں نے تمہاری یہ غیبت کی ہے، تو تم نے اس کو اور تکلیف دی ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے، جب اس کو پتا نہیں ہے، جسٹ اے کوائٹ، اس کی طرف سے کوئی صدقہ دے دو، اصال ثواب کر دو، یعنی اس کو کوئی ثواب پہنچا دو، اور اللہ سے معافی مانگ لو۔ اتنا آسان نسخہ ہے، رات دن ہم یہ بیماری میں مبتلا ہے، سبھی بیماری میں، اس بیماری میں اللہ ماشاء اللہ مبتلا ہے، لیکن اگر تم اس کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر تمہیں اس کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر معافی نہیں مانگی اور وہ مر گیا، تو قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ بات چل رہی تھی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، نہ زندگی میں نہ موت کے وقت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ابا کے انتقال کے وقت، کون، حضرت عباس کا انتقال ہو گیا، تو بیٹا عبداللہ رئیس المبصر ہے، رونے لگے، بہت رو رہے تھے۔ ایک دیہاتی آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا، تو اتنے بڑے صحابی ہو کر تم رو رہے ہو، تم رو گے تو رعیت کا کیا ہوگا، قوم کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس دیہاتی نے جو تعزیتی باتیں کہی عبداللہ سے، سبحان اللہ، کیا بات کہی، فرمایا تمہارے والد صاحب کو اللہ نے وہ دیا ہے کہ بیٹا عبداللہ تو پوری زندگی باپ کی خدمت کرتا تو وہ درجہ نہیں دے سکتا، یعنی تمہارے باپ کو اللہ نے بہتر چیز جنت دی ہے۔ بیٹا باپ کے بیماری پر کیا کر سکتا ہے، اس کی بیماری تو اپنے اوپر نہیں لے سکتا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی سر پکڑ کر کے، سر میں درد ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے ہوئے، فرمایا وا راسا عائشہ میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ حقیقت میں وا راسا میرے سر میں بہت درد ہے، تو حضرت عائشہ بیوی بیوی ہوتی ہے نا، یہی عادت ہے تمہاری، جب میرے سر میں درد اس وقت تمہارے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، میں بیمار تم بیمار ہو جاتے ہیں، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ فرمایا نہیں، میرا سر کا درد تیرے سر کے درد سے زیادہ ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ام حبیبہ آئی، ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ ہے، ہماری ماں ہے، بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے ہوئے تھے اور مکہ سے ریپیٹ کرنے کے لیے آئے تھے صلح کو مدینہ منورہ، تو اللہ کے رسول کے پاس جاؤں اس سے پہلے اپنی بیٹی کو مل لوں، ام حبیبہ کو، ابھی باپ مسلمان نہیں تھا۔ جیسے ہی ابو سفیان گھر میں گئے تو ام حبیبہ نے بستر کو اٹھا لیا اور کہا نیچے چٹائی پر بیٹھو، اس بستر پر نہیں بیٹھنا ہے۔ فرمایا میری بیٹی، میں تیرا باپ ہوں، مکہ سے آیا ہوں اتنا لمبا سفر کر کے اور مجھے بستر پر بھی نہیں بٹھایا۔ فرمایا ابا بات صحیح ہے، آپ میرے باپ ہو، سر آنکھوں پر، آپ دور سے آئے ہیں، آپ کو کھلاؤں گی، لیکن یہ بستر آپ کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، اور میرے نبی کا بستر، میرے نبی کے بستر پر ایک کافر آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کیا محبت ہوگی ام حبیبہ کو! یہ ام حبیبہ وہاں پر آ گئی اور کہنے لگی ساری سوکن کے درمیان میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کا سر کا درد میرے اوپر آ جاتا، میں لے لیتی۔ بہت کم ایسی بیویاں ہوتی ہیں نا، شوہر کو بیماری دیکھ کر میرے پاس آ جاوے تو اچھا ہے، میرا شوہر ٹھیک ہو جاوے۔ حضرت عائشہ اور دوسری شوکن ہے، دیکھنے لگی، آنکھ بند کرنے کھولنے لگی، تنزیہ تر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میری بیوی، اور سنو ام حبیبہ دل سے کہہ رہی ہے اور یہ اپنی بات میں بہت سچی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا تم پوری زندگی تمہارے ابو کی خدمت کرتے ہو لیکن تم جنت نہیں دے سکتے، اور تمہارے ابو کے انتقال پر صبر کرو گے تو تمہارا باپ بھی وہ چیز نہیں دے سکتا جو اللہ تمہیں دے گا، یعنی جنت دے گا۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، یہ رمضان کا رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اولہ رحمت، اس رحمت کے مہینے میں اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی رحمت کو لینے والے بن جاؤ، یہ رحمت کا عشرہ چلا جائے گا پھر مغفرت کا۔ فرماتے ہیں تو رحمت لے لے، رحمت نہیں ملی تو مغفرت مانگ لے، کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی سے یہ دعا کرو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت اوسع من ذنوبی میرے گناہ سے بھی زیادہ ہے، ورحمتک ارجع عندی من عملک، اور تیری رحمت، تیری امیدیں میری نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، میری نیکی کتنی ہے، محدود ہے، محدود ہے، میری نماز محدود ہے، میرے روزے محدود ہے، میرے نیکیاں، میری قرآن تلاوت محدود ہے، لیکن اللہ کی رحمت لا محدود ہے۔ اسی لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہوگا اور میری ذات لا محدود ہے، تو میرا دینا اور میری عطائیں بھی لا محدود ہوگی۔ آؤ میرے سامنے، میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کو بند کر دیا ہے، جنت کو کھول دیا ہے، ہے کوئی مانگنے والا اللہ کی رحمت کو؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کا معنی ہے کبیرہ گناہ کرنے والے، چوریاں کرنے والے، زینا کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، شراب پینے والے، ڈرگز لینے والے، آؤ میرے سامنے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہی مطلب حدیث کا ہے لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی کی موت نہیں آئے. نبی علیہ السلام نے انتقال کے 3 دن پہلے فرمایا کہ اس مسلمان کو اللہ سے حسن ظن ہونا چاہیے کہ میرے اللہ نے رحمت کا مہینہ دیا، یقیناً وہ میری مغفرت کر دے گا. شک والی توبہ نہیں، 420 والی توبہ نہیں کہ اوپر سے توبہ توبہ اور اندر سے کالی بلا، اوپر سے تسبیح لا الہ اور اندر سے کالی بلا، ایسی نہیں. دل کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے تو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.